اتنا جوڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. آج تمہاری خالہ بھی آئی ہوئی ہے, خالہ ہو نا تم, بغیر شروع ہو گئی آنا. سورہ الحج کی آیت 66 سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وَفَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِغُونَ. سجدہ کر لیں. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. ہاں وہ کہاں ہے؟ اچھا اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. رکو سے مراد آپ کسی کی ہے, سورت پوری ہو جائے گی اس میں. الم تر ان اللہ سخر لکم, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تم سب کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اسے مسخر فرما دیا ہے. جو کہ زمین میں آسمان میں نہیں آیا, یہاں فل کشتی کا ذکر شروع ہو گیا. علم کیونکہ عام طور پر آسمان آ جاتا ہے, اس لیے بے ساختہ منہ سے نکل گیا. علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں ہے مسخر فرما دیا ہے. والفل کا تجری فی البحر بامرہ, اور کشتی, یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ کشتیاں ہیں نا, فلک کا ترجمہ. واحد کیا ہے پھر فلک کی؟ فلک مجھے تو جمع کا مضمون لگا, جمع ہی ہے نا. والفل کا تجری فی البحر بامرہ, اور کشتیاں جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے. إِلَّا بِإِذْنِهِ, مگر اس کے اذن کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے لیے بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس میں علم تر ان اللہ سخر لکم میں صرف زمین کا ذکر فرمایا گیا ہے, آسمان کا نہیں فرمایا گیا. اس لیے جو دوسری آیات ہیں جس میں آسمان کا بھی ذکر فرمایا گیا, اس میں اکثر یرو کا مضمون ہے, اولم یرو. اس سے میں سمجھتا ہوں اگر موازنہ کیا جائے تو شاید اس محدود زمانے کے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں آمدن آسمان کا نام چھوڑ دیا گیا ہو, کیونکہ وہ جو مشاہدہ کر رہے تھے اس مشاہدے میں انسان یہ تو جانتا تھا, جان چکا تھا کہ زمین میں جو کچھ ہے انسان اس کا بادشاہ ہے اور اس کے تابع ہے, لیکن ابھی آسمان اور اس کی تنہائیوں پر اس کی نظر نہیں تھی. اس لیے یہاں آسمان کا لفظ چھوٹتا ہوا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں نے چونکہ موازنہ نہیں کیا اس لیے میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا. مگر یہاں بہرحال بغیر آسمان کے مضمون زیادہ موزوں اور برموقع دکھائی دے رہا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. والفل کا تجری فی البحر بامرہ, اور سمندر میں کشتی بھی اس کے حکم سے چلتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے؟ یہ بتائیں یہاں امر سے کیا مراد ہے؟ جس ایک عام قانون دکھائی دے رہا ہے بظاہر, تو فی الامر میں کوئی خاص بات ہوگی نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے. یہاں جو جانور جو زمین کی سواریاں ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا گیا, اور بالامر جہاں تک امر کا تعلق ہے ہمیشہ کشتیوں کے تعلق ہی میں بیان فرمایا گیا. ہاں ہاں, وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پانی جو زندگی کا ذریعہ بنایا گیا اس کا وزن غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. بھاری سے بھاری چیز بھی اگر خاص بناوٹ کے ساتھ تیار کی جائے تو وہ پانی میں اس لیے نہیں ڈوب سکتی کہ جتنا ڈسپلیس کرتی ہے پانی وہ پانی بہت بوجھل ہوتا ہے, اور ایچ ٹو او کا جو فارمولا ہے اس میں آکسیجن کا وزن اور ہائیڈروجن کا وزن مل کر اتنا بن جاتا ہے کہ وہ وزن اگر ڈسپلیس کیا جائے تو بھاری سے بھاری میٹل بھی اس میں بائنڈ ہو جاتی ہے, جس کو ٹاکسن نے بائنڈ ہی کہا ہے نا, مطلب وہ تیر سکتی ہے. اور اسی وجہ سے کوئی بوجھ بھی ایسا نہیں جو سمندر پہ نہ منتقل کیا جا سکے. اور پانی کو زندگی کا ذریعہ بناتے ہوئے اس کے اندر ایسا وزن رکھ دینا, یہ ایک غیر معمولی امر ہے خدا تعالیٰ کا, جس کی وجہ سے پانی کے کشتیوں کا چلنا مقدر ہو گیا اور ممکن ہو گیا. دوسرا امر ہی میں اشارہ ہواؤں کی طرف ہے, اگرچہ چپوں سے بھی کشتیاں چلتی ہیں اور چپوں کی کشتیاں اس مضمون میں تو داخل ہو جائیں گی, مگر جو بڑے بڑے جہاز دنیا میں سفر کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں, یا یوں کہنا چاہیے اس زمانے میں تمام تر انحصار جو بھاری ٹریفک کا تھا وہ ہواؤں پر تھا, اور ہواؤں کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے چلتی تھیں حضرت سلیمان کے زمانے میں, اور اسی طرح ہمیشہ امر کا لفظ ہواؤں کے چلنے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی معنی وہی ہیں کہ کشتیاں, چونکہ خصوصاً وہ کشتیاں جو ٹرانسپورٹ کے لیے, بھاری ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی, یا بڑے بڑے گروہوں کے لیے سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں, وہ چپوں سے نہیں چلا کرتی تھیں, اس لیے کہ وہ اونچی اتنی ہوتی تھیں اس کی دیواریں جو چپو سے چل ہی نہیں سکتی تھیں, ناممکن تھا. اس لیے ہواؤں کا پر ان کا انحصار جو ہے یہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے, اور اس امر میں ہواؤں کا جو نظام ہے پورا اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حیرت انگیز نظام ہے ان کے رخ کا, اور ساری دنیا میں ہواؤں کے رخ اس طرح معین فرما دیے گئے ہیں کہ ہر جگہ سمندری سفر ممکن ہو گیا, ورنہ اس میں جو گرمی کا توازن, مختلف زمین کے جو خم ہیں ان کے فرق پڑ جاتے اگر تو ایک ہی طرف سے کشتیاں چلتی پھر واپس آ ہی نہیں سکتی گئی. یہ وہ نظام ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ خصوصی سے توجہ دلاتا ہے لفظ امر میں, جس پر غور کر کے مزید بھی اس معاملے میں بہت سی دلچسپ حقیقتیں سامنے آ سکتی ہیں. یعنی جغرافیہ دان کو اس پہلو سے اس آیت کا جائزہ لینا چاہیے, یعنی دنیا کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس آیت کی روشنی میں ہواؤں کے امر میں کیا کیا نشانات ہیں. یہ اہم بھی جغرافیہ دانوں کا کام ہے. وہ یوم سے کچھ سما انتخا الارض, اب جرا کا ایک انساک سے بھی تعلق ہے, اور جہاں اجرا کا حکم ہے وہاں اس کا ایک نظام ہے جو جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے, جہاں روکنے کا حکم ہے وہاں اس کا نظام ہے جو روکنے کا حکم دیتا ہے, اور یہ اتفاقات نہیں ہیں. اور جو انساک کا مضمون ہے وہ بہت ہی گہرا اور بلند اور عظیم شان ہے. فرماتا ہے یوں سے کچھ سما ان تخا الارض الا باذنہ, اس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ زمین پر جا پزین پر گر جائے سوائے اس کے کہ اس کا حکم ہو. اس معاملے میں اس جتنے بھی جو آسمان میں اجرائے فلکی ہیں ان کا اپنی اپنی جگہ قائم رہنا یہ ایک بہت عظیم نشان ہے. اور کشش ثقل کا ذکر تو ہو ہی گیا کہ زمین کھینچ رہی ہے اور پھر بھی گرتے نہیں. یہ جو مضمون ہے یہ ساری کائنات سے تعلق رکھتا ہے, چنانچہ یہاں آ کے سما کی بات ہوئی ہے, پہلے صرف زمین کی بات ہو رہی تھی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور وہ روکے کیسے, روک کیسے روکا ہوا خدا تعالیٰ نے؟ وہ ان کی رفتاروں کے کنٹرول کے ذریعے. رفتاریں بین ہی اتنی ہیں کہ جو باہر کی پل ہے اس کو وہ ایکویٹ کر دیتی ہیں, اور نہ چیز اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے. کیونکہ اگر رفتار ایک ذرہ بھی زیادہ ہو جائے تو تمام اجرام فلکی اپنے اپنے دائروں سے باہر نکل جائیں, اس میں وہ قائم رہ نہیں سکتے. ذرا بھی کم ہو جائے تو گرتے گرتے آخر وہ جس کا روڑے کو آپ گھمائیں اور رسی پھر طاقت کم ہو جائے تو روڑا قریب آنے لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ آ کے بدن سے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ جو کیلکولیشن ہے یہ اتنی حیرت انگیز ہے, اگر آپ اس کو سائنسدانوں کی زبان میں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو دنگ رہ جاتی ہے. پرفیکٹلی آرڈرڈ کیلکولیشن. مگر اجرام فلکی کی زمین پہ گرنے کے امکانات بھی خدا نے رکھ چھوڑے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو اس رفتار کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوتے. جن کی رفتار پہ کنٹرول نہ ہو وہ ذرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ نے باقاعدہ نظام کے ساتھ یہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. وہ اپنے اپنے محور سے نکل کے دور بھاگ جاتے ہیں اور ان بھگوڑوں میں سے کچھ زمین پہ بھی جا پڑتے ہیں. پھر ان سے انسانوں کو بچانے کے لیے جو خدا تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے اس میں فرماتا ہے ان اللہ بن ناصر رعوف الرحیم. گرتے تو ہیں اس کے امر سے مگر وہ نقصان نہیں پہنچاتے, ورنہ تم تباہ ہو جاتے اگر وہ کسی خاص نظام کے تابع روکے نہ جاتے. یعنی ان کا شر روکا جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں مگر اپنا شر پیچھے جلا جاتے ہیں سب کچھ. تو یہ وہ نظام ہے جس کی طرف متوجہ فرمایا, اور یہ حصہ تو اس زمانے میں بھی آنکھ سے نظر آ رہا ہوتا تھا اللہ بھیجنے والا. وہ اجرام فلکی کے ٹکڑے آسمان سے زمین میں داخل ہوتے اور زمین کو جب جلاتی تھی تو وہ دکھائی دیا کرتے تھے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, یہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا. اس نظام میں وہ سارے زندگی کے محرکات رکھ دیے, موجبات رکھ دیے. کیونکہ پانی کے ساتھ زندگی کا تعلق ہے اور اجرام فلکی کے زمین کے گھومنے کے ہواؤں کے چلنے کے ساتھ ان کی تجارتیں وابستہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا نظام جو ہے سمندر کا اور ہواؤں کا اسی میں زندگی ہے. کیونکہ بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, پانی کا گرنا نیچے اترنا, یہ تمام اشارت مند باتیں اس آیت میں موجود ہیں. اس لیے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور, انسان ناشکرا بہت ہے. یعنی دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کی بنا اس سارے نظام پر ہے, ایک بال ارادہ اور حیرت انگیز اس کی گہرائی کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ بنایا ہوا نظام ہے, ورنہ اس کی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی. تو ناشکرا پن اس کی پہلی زندگی کے تعلق میں ہے. نہ تمہیں وہ احساس ہے اور نہ ان نعمتوں کے شکر میں تم خدا کے حضور حاضر ہونے کی کوئی توقع ہی رکھتے ہو, کوئی تمنا ہی رکھتے ہو, بلکہ خدائی کا انکار کر دیتے ہو. تو ناشکری کی حد ہے, اگر شکر کو پہچان نہیں سکتے تو اتنا ہی مان لیتے کہ کوئی شکر قابل شکر ہاتھ ہے جو تمہارے تم پر احسانات کی بارش فرما رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی آیت میں بے حد وسیع مضامین ہیں جن کے لیے ترجمے میں یہاں تفصیل سے جانے کی گنجائش نہیں ہے, مگر میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں اس مضمون کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں بے انتہا نشانات دکھائی دیں گے, اور اتنا ہی شدت کے ساتھ لفظ کفور کا فتویٰ انسان پر صادر ہوگا. کل امتن جالنا منسکن ہم ناسک ہو, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریق مقرر فرما دیا ہے یا ایک ایسا مسلک بنا دیا ہے جس پر وہ عبادتیں کرے اور خدا سے تعلق جوڑے. منسک میں صرف قربانی نہیں, اس میں عبادت کی راہیں اور تمام وہ طریق جن سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے وہ سارے مناسک ہیں. فرماتا ہم نے سرک کے لیے وہ مناسک بنا دیے, اور مناسک یہاں رستوں کے معنوں میں ہیں جن رستوں پر چل کے خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے. فلا یُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, پس یہ لوگ امور شریعت میں جو تجھ پر امر نازل فرمایا جا رہا ہے اس میں ہرگز تجھ سے جھگڑا نہ کریں. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا مقاصد ہیں, اور اس شریعت پر عمل کے نتیجے میں انسان آخر خدا تعالیٰ کو پا لے گا. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, پس اپنے رب کی طرف ان کو بلا, ان کو کہو کہ یہ رستے تمہیں رب سے ملانے کے لیے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں منسک کا معنی وہ راہیں ہیں جن راہوں پر قربانیاں دی جاتی ہیں, عبادتیں کی جاتی ہیں خدا تعالیٰ سے ملنے کی خاطر. ان سے کہو جھگڑو نہیں, یہی وہ رستے ہیں جو خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, پس اپنے رب کی طرف انہیں بلا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, اب یہاں صراط مستقیم نہیں فرمایا, کسی اور جگہ میرے علم میں ہدم مستقیم کا لفظ نہیں آتا. کہیں آتا یہ جوڑ کیوں جی؟ آپ دیکھ نکالتے رہتے ہیں آئے, دیکھ لیں. جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے ہدم مستقیم کا یہ محاورہ یہی ہے, یا اگر ہے کہیں اور تو شاذ کے طور پر ہوگا, ورنہ صراط مستقیم اور صراط سے ملتے جلتے مضمون ہیں جن پہ مستقیم آتا ہے. ہدم مستقیم کا معنی ہے ایسی ہدایت جو غیر متزلزل ہے, جس میں کوئی بھی نشیب و فراز ایسے نہیں ہیں, یا دائیں بائیں کی جو حرکتیں ہیں ایسی نہیں ہیں جو اسے رستے سے ہٹا سکیں. تو استقامت کے معنوں میں ہدم مستقیم ہے, یہ وہ ہدایت ہے جو تمہیں عین توازن پر قائم رکھے گی, اور اس ہدایت کو کی اتباع کرتے ہوئے تم کبھی بھی اپنا بیلنس نہیں کھو گے, اپنا توازن ضائع نہیں کرو گے, یا تمہارے توازن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پھر فرمایا ان جادلو کا, فرمایا تھا نا لا یُنَازِعُنَّ کا, وہ نہ کریں, مگر انہوں نے تو بات ماننی نہیں, انہوں نے جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے. تو وہاں مراد یہ ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ ان باتوں میں جھگڑا کریں, جن کا علم ہی ان کو کچھ نہیں جو ان کے فوائد کے فائدے کے لیے ہیں, مگر جھگڑا تو انہوں نے کرنا ہی ہے کیونکہ وہ قرآن کی بات تو مانتے نہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, اس لیے اس بحث میں مجھ سے مبتلا نہ ہو کہ تمہارا طریق عمل بہتر ہے یا میرا طریق عمل بہتر ہے. جب تم ضد پر آ گئے ہو, جھگڑنے پر آمادہ ہو ہی چکے ہو یا فیصلہ کر ہی چکے ہو, تو اس کے بعد ان سے پھر بحث نہ کر, ان سے کہہ دے کہ تمہارا جو عمل ہے خدا اس سے واقف ہے. اللہ ہو یحکم بینکم یوم القیامۃ, اللہ ہی ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فی ما کنتم فیہ تختلفون, ان باتوں میں جن میں تم ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہو. اب یہاں بینکم و بیننا نہیں فرمایا, یہ خاص توجہ کے بات قابل بات ہے. کئی جگہ یہ مضمون ہے, یہاں یہ مضمون نہیں ہے, وہ تو رد ہو ہی چکے ہیں اور ان کے اختلاف آپس میں بہت ہیں, اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہیں, وہ خود ہی پھٹے بیٹھے ہیں ہم مختلف چیزوں میں. تو تمہیں تو اپنا ہی پتہ کچھ نہیں کہ تم کس راہ پر ہو, تم آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا اختلاف افتراق رکھتے ہو. بس یہ یاد رکھ لو کہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ضرور ہوگا اور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تمہارا کیا حال تھا، کتنے پانی میں تھے؟ نہیں، ایک ہی جگہ یہاں صرف اور کہیں نہیں آ رہا، اس لیے اس طرح سے اس پر مزید غور کی ضرورت ہے. جتنا میں نے سلسلے ذکر کیا، میرے نزدیک اس سے زیادہ گہرا پیغام ہے اس میں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسے جانتا ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب چیزیں، یہ تمام تر باتیں ذالک فی کتاب، ایک تحریر میں ہیں. کتاب جو لکھی ہوئی چیز ہو. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے. اب وہ کتاب کہاں ہے؟ ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتی کتاب، اور اتنی بڑی کتاب جو کائنات کی ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کائنات جتنی بڑی ہو جائے گی. مگر اس کے باوجود تحریریں ہیں، وہ کنہ ہیں قوانین قدرت میں، اور ہر قانون جو جاری ہے وہ ایک کتاب کے تابع جاری ہے، اور غیر مبدل کتاب ہے جو تمام قوانین قدرت کو کنٹرول کر رہی ہے. بس وہ کتاب آخری صورت میں کیسے کندہ ہے، کہاں ہے؟ میرے نزدیک وہ کائنات کے ہر ذرے پر کندہ ہے، جیسا کہ انسانی زندگی کے ہر خلیے میں انسانی زندگی کے تمام احکامات، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی آخری امکانی حد تک کندہ ہوتی ہے. اور وہ کتاب کچھ کچھ سائنسدان پڑھنے لگ گئے ہیں. تو کتاب کائنات کی ہر چیز کی ہے، مگر ہر چیز کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اور جو قوانین قدرت مادی دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ذرات میں، ان کی جو انرجی کے قوانین ہیں، ان کی شکلیں جن میں وہ گھوم رہے ہیں ذرے ایک دوسرے کے گرد وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر وہ لکھی ہوئی تحریریں موجود ہیں. اور تحریر ان معنوں میں کہ جب آپ غور کرتے ہیں تو کئی چیزیں پھر وہ دکھائی دینے لگ جاتی ہیں. یہ مضمون کیونکہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے اور کمپلیکس ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ علمی پیچیدگیاں ہیں، اس لیے میں اس موقع پر اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا. مگر میں نے مثال دے دی ہے آپ کو کہ آپ کا جسم خود گواہ ہے اس بات کا کہ کتاب ضرور ہے، مگر اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح کہ مولوی سمجھتے ہیں کہ بڑی سی کتاب کھولی ہوئی ہے، تو کھول دو تو ایک کنارہ ایک اس طرح چلا جاتا ہے، دوسرا کنارہ دوسری طرح چلا جاتا ہے. یہ کتاب ہر ذرے کے اندر ہے، معذور، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وذالک علی اللہ یسیر، اب اس بات نے کتنا آسان بنا دیا ہے. باہر کہیں کتاب پڑھی ہو، اس کے حوالے پھر وہاں سے پڑھ پڑھ کے فرشتے آئیں، ضرورت تھی کوئی بھی؟ ہر ذرے کے اندر اس کی کتاب ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کریں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مضبوط اور قوی دلیل نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اس کی جس کا ان کو کوئی بھی علم نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، بِهِ سے مراد اس معبود باطلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ معنی ہوں گے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان نہیں اتاری. بس خدا کے سوا جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، اس کی تائید میں آسمان سے کوئی گواہی کبھی نہیں اتری. اور یہ ایک چیلنج ہے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کے لیے کہ معبودان باطلہ کی تائید میں کسی الہی صحیفے سے کوئی تائیدی حوالہ نہیں نکال سکتے. بالکل خالی پڑی ہے وہ ساری سرگزشتی، جس میں کوئی، اگر حکم ہے بھی تو دلیل کوئی نہیں، یا سلطان ہے، اب جتنا چاہیں مشرکین کی عبارتیں پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے مبدل صحیفے مطالعہ کر کے دیکھ لیں، خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور وجود کی موجودگی کے متعلق ایک بھی دلیل نظر نہیں آئی، اور آسمان سے اس کا مطلب کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اتری نہیں، اور یہ بات سوچتے نہیں ہیں. جبکہ قرآن کریم جو اللہ کی عبادت کا ذکر فرماتا ہے، تو جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے مضمون، ہر موقع پر دلائل پر دلائل دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ آسمانی دلائل ہیں، کیونکہ جس وقت یہ نازل ہوئے تھے اس وقت ان کے متعلق تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہے کیا بات اصل میں. اور جوں جوں انسان علم میں ترقی کر رہا ہے، ان دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور قطعی طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آسمان سے اترے ہوئے دلائل ہیں، انسان کی سوچ کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے. ورنہ کتاب کا دعویٰ کر دینا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس زمانے کا انسان کہیے کیا بات میں فرضی کہانیاں کہاں لکھی ہوئی، کہاں پڑھی ہوئی ہے. اتنی عجیب بات تھی کہ نسل بعد نسل مسلمان علماء اس کی غلط تعبیر کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے تھی نہیں تھی، ان کو جتنی سمجھ آ رہی تھی آسمانی دلائل کی وہ اور دائرے میں تھی، وہ کافی تھی ان کے لیے، ان کے لیے بھی اتنی سی دلیل ہے. مگر یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی اتاری گئی ہیں، اور وہ دلیلیں جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئیں وہ جب تک انسان ہے اور اترتی رہیں گی، اتری ایک دفعہ ہیں مگر ان کے معنی ہمیشہ نازل ہوتے رہیں گے. یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کہ سارے خزانے موجود ہیں مگر نُنَزِّلُ سے مراد ان کا علم ہے، ان تک رسائی ہے. خزانے تو سب یہیں زمین میں موجود ہیں، ہمیں نئے تو نہیں نازل ہو رہے ہوتے اوپر سے. تو میں ہمارے پاس سب خزانے یہیں موجود ہیں، ہم ان کا علم یا ان سے استفادے کے لیے رسائی تمہارے لیے نازل فرماتے رہتے ہیں قدر معلوم کے مطابق، اس اندازے کے مطابق جو معین اندازہ ہے تمہاری ضرورتوں کا، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تابع وہی ہونا چاہیے، قدر معلوم ہے. تو یہی مضمون ہے جو یہاں بھی چل رہا ہے کہ غیر اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے حق میں ایک بھی دلیل آپ کسی صحیفے میں نہیں دیکھیں گے، نہ یہ ویسے اپنی طرف سے بھی بیان کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے تو یہ نہیں فرمایا گیا، مگر مراد یہ کہ دلیل اتری کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی اس پر یاد ڈال سکے. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بَيِّنَاتٍ جو بہت کھلی کھلی ہیں، بہت روشن اور روشنی عطا کرنے والی دلائل کے والے دلائل ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو ان لوگوں کے چہرے پر جن کے جو کفر کر چکے ہیں، سخت ناپسندیدگی اور تکلیف کے آثار دیکھے گا. اب یہ آیت جو پہلے گزری ہے، یہ ایسی آیات میں سے ایک ہے. اتنی عظیم الشان دلیل اس میں دی گئی، اتنا زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھ عقل رکھتے ہوں گے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہوگی. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور یہ تکلیف ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور سخت طیش میں تبدیل ہوتی ہے. بے بسی اگر دلائل کے معاملے میں عاجزی اور بے بسی ہو، تو ہمیشہ یہ جو بے بسی ہے، یہ سخت نفرت، غصے اور انتقام میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ شخص جو دلائل میں قوی ہے، اس کو غصہ آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے پچھاڑ کھا کے گر گیا آدمی. جس نے پچھاڑ کھائی ہے وہی غصے میں آتا ہے. اگر دلائل سے ہارے تو پھر وہ مکہ بازی پہ آ جاتا ہے، پھر وہ لاٹھیاں اٹھا لیتا ہے، بندوقیں استعمال کرتا ہے، توپیں استعمال کرتا ہے. مگر یہ بے اختیاری ہے دلیل سے ہارنے کی. تو فرمایا وہ ایسے عاجز آ جاتے ہیں کہ پہلے تو ان کے چہرے پر سخت نفرت اور غصے کا اثر ظاہر ہوتے ہیں اور بے بسی کے یہ کادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ جھپٹ پڑے ان لوگوں پر جو ہماری ایسی آیات ان کے سامنے تلاوت کر کے ان کے منہ بند کرتے ہیں یا ان کو لاجواب کر دیتے ہیں. اور واقعتاً یہ ہوتا ہے جب یہ ہماری جتنی بھی مناظرے کی کہاں داستانیں ہیں احمدیوں کے غیر احمدیوں کے ساتھ، ان میں اکثر وہ مناظرے جو کھلا غلبے کے مناظرے کے تھے، غلبے کے مناظرے تھے، وہ حملوں پر منتج ہوئے. جہاں تک ایسی کثرت ہو گئی کہ حضرت مسلم نے پھر مناظرے بند کروا دیے، مگر دفع کرو ان کو، جہاں مناظرہ ہو وہاں غیر احمدی حملہ کر دیتے تھے. اور حملہ دلیل تھا اس بات کی کہ وہ ہار گئے ہیں. جیتے ہوئے تو حملہ کیا ہی نہیں کرتے، وہ تو پہلے مرے ہوئے آدمی دکھائی دے دیتے ہیں سامنے، مار کھائے ہوئے گرے پڑے. تو وہ جیتے ہوئے آدمیوں پر، ہارا ہوا آدمی اگر جسمانی طاقت رکھتا ہو اور دلیل میں ہار جائے تو ضرور حملہ کیا کرتا ہے. اور یہ آج بھی اسی طرح انسانی فطرت سے ہم آج بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں. قل افأنبئکم بشر من ذلکم، تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس حرکت سے جو تم شرارت کی حرکت کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دے اور خطرناک چیز النار. من ذلکم، ذلکم سے مراد ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو ان سے زیادہ خطرناک اور خوفناک چیز تم بتانا دوں، وہ النار ہے، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کا وعدہ ان لوگوں سے فرمایا ہے جنہوں نے کفر کیا. وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ لوٹ کے جائیں گے. مصیر ہر وہ چیز جو بالآخر جہاں پہنچتا ہے انسان، جہاں جا کے ٹھہر جاتا ہے، تو آخری ٹھکانے کے معنوں میں ہے المصیر. یا ایھا الناس ضربا مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال بیان فرما دی گئی، فاستمعوا لہ، بس غور سے اس کو سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ، الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کس کو پکارتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جنہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی، نہ نہیں کر سکیں گے. لن یخلقوا ذبابا، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے. ولو اجتمعوا لہ، ہاں اس پر یہ تمام تر اتفاق کر کے اکٹھے ہو جائیں. یہ مستقبل میں یہ استعمال کرنا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ انسان جتنی ترقی چاہے کر لے، وہ ایک مکھی جیسی بظاہر حقیر چیز جیسا زندگی کا خلیہ یونٹ نہیں بنا سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا، بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، ہاں بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز. تو مکھی بنانا جو ہے اس میں تو پاؤں سے بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ایک مکمل یونٹ ہے. پاؤں جیسی چیزیں تو یہ بناتے ہیں، مگر پاؤں کیڑے کا پھر بھی نہیں بنا سکے. اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہو، اس نے روبوٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، ٹانگیں ہیں، مگر وہ صفات جو ایک مکھی کے ٹانگ میں ہیں، وہ روبوٹ ان سب صفات سے عاری ہوتا ہے، سوائے موشن کی، موومنٹ کی صفت ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں. اور بہت ہی گہرا مضمون ہے نروس سسٹم کا، جو موٹو سسٹم سے تعلق ہے انسان کی حرکت کے ساتھ، وہ اتنا حیرت انگیز نظام ہے اس کی پھر ریفربشنگ، اس کی ریپیئر، اور اس کی صلاحیتوں میں جو اور بہت سی چیزیں ہیں اس کی تصویر کا یہاں موقع نہیں، اس پر اگر آپ غور کریں تو ایک ٹانگ، کیڑے کی ٹانگ بھی اتنی عظمت اختیار کر جاتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، ماننا پڑتا ہے ان کو کہ وہ چیز نہیں بنا سکتے. یعنی واقعتاً زندگی سے بین ہی مشابہ کوئی کمپیوٹرائز آلہ بن سکتا ہی نہیں. بس مکھی کے متعلق فرمائے تو ایک ذلیل چیز روزمرہ کی گندگی میں بیٹھنے والی، اسی سے مثال دی ہے، تم بھی گندگی کے لوگ ہو، یہی بنا کے دکھا دو، لیکن تم کبھی نہیں بنا سکو گے. اور تمام انسانی سائنس اور ٹیکنالوجی اس پر گٹھ جوڑ کر لے، اور ساری طاقتیں دنیا کی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مکھی بنا کے دکھانی ہے، وہ نہیں بنا سکیں گے. جی
الذين يدعون من دون الله، ترجمہ اس طرح ہو گیا.
ہاں، جن کو وہ پکارتے ہیں،
تم
یہ نہیں ہے
جن کو تم پکارتے ہو.
اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ دیا غلطی سے، ترجمہ جن کو تم پکارتے ہو یہ کہنا چاہیے تھا. میں سمجھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو ٹھیک ہے، تم کی بجائے ان کہہ دیا تھا میں نے، یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جن کو تم پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخاطب انسان تھے ان کو مخاطب کر کے جب مستقبل میں بیان فرمایا تو پتہ چلا کہ اس زمانے کی علمی کمزوریوں کی طرف اشارہ ہرگز نہیں ہے، یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس زمانے کے انسان کو تو پتہ نہیں تھا کیا بنانا ہے. فرمایا کہ کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، ہمیشہ آئندہ. اور آخر پر فرماتا ہے ان یسلبہم الذباب شیئاً لا یستنقذوہ منہ، ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ مکھی ان سے چھین لے اسے واپس لے سکے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ ایک چیز کو، مکھی جو لے اڑتی ہے چیز تو اس کو مار دیتے ہیں، تو اگر بہت باریک آلوں کے ساتھ دیکھیں تو شاید اس چیز کی تلاش کر کے نکال لیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. مکھی جب چکھتی ہے کوئی چیز تو بلا توقع اس کا سلائیوا اس پر کام کر دیتا ہے اور اس کی حید بدلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ اس سے وہی چیز بین ہی نکال لیں جو لے اڑی ہے، جب تک وہ نکلے گی اس تک اس کی حالت بدل جائے گی. تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی تم سے کچھ چھین لے اور تم اسے واپس چھین لو، تو باتیں کیا کرتے ہو پھر؟ ضعف الطالب والمطلوب، تم میں نہیں، ان معبودوں میں جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں تو، مگر یہاں یہ یسلبہم ہے، ان معبودوں سے یا معبود بس اس میں یسلبہم معبودوں کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا ہے یہ اس پر پھر جسمانی ہوگا. میں نے انسانوں کی طرف اس مضمون کو پھیرا تھا، مگر چونکہ معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی سی الجھن بن گئی اب اس بات میں، کیونکہ معبود تو ہیں ہی کوئی نہیں اور ان سے مکھی نے کیا چھیننا تھا. تو میرے نزدیک اناس ہیں جن کی طرف زمین جا رہی ہے، یا ایوہ الناس ضرب مثلا، اے بنی نوع انسان جن کے لیے مثال بیان کر دی گئی ہے ان کی طرف اشارہ ہے. اب ان یسلبہم الذباب، انسانوں کا تو اپنا یہ حال ہے، معبود ان کے تو مکھی بنا ہی نہیں سکتے، مکھی ہرگز کسی طرح بھی بدل بنا نہیں سکتے. یہاں معبود سے مراد وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی آ سکتی ہیں جن کی عمل میں بات کی جاتی ہے، وہ بڑے سے بڑا وجود جس کے سامنے تم سر جھکا دیتے ہو اس میں یہ طاقت نہیں ہوگی کبھی بھی کہ وہ مکھی بنا سکے. وہ ان یسلبہم الذباب، بس انسان بحیثیت مجموعی اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ معمولی سی چیز بھی چھین کے لے جائے وہ اسے دوبارہ اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے. ضعف طالب والمطلوب, طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے, اس لیے یہاں ضمیر طالب کی طرف پھیرنا عین جائز, بلکہ اگلی آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے. درمیان میں مطلوب کی بات شروع ہو گئی تھی, مطلوب سے مراد ہے جو ان کا مقصود جھوٹا خدا, جھوٹے خدا ان کے مقصود بنے ہوئے ہیں, جن کو یہ چاہتے ہیں, جن کی طلب کرتے ہیں, وہ معبودان باطل ہیں. صرف وہی کمزور نہیں بلکہ جو عبادت کرنے والے ہیں طالب ان کے, ان کی بھی کمزوری کی یہ انتہا ہے کہ مکھی جو خدا نے بنائی ہے وہ ان سے کچھ تھوڑی سی چیز چھین بھی لے تو اسے کبھی اس سے واپس حاصل نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق کا قدر, ان لوگوں نے تو اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچانی جانی چاہیے, اللہ کی شان اور اس کی عظمت کی جو قدر ہونی چاہیے تھی انہوں نے نہیں پہچانی. ان اللہ لقوی عزیز, یقین اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت بزرگ غلبے والا اور بزرگ اور غلبے والا ہے, یعنی عزیز میں بزرگی بھی ہے اور غلبہ بھی ہے اور علم بھی ہے, ان تینوں چیزوں کا مرکب لفظ عزیز ہے. اللہ یستفی من الملائکت رسلا, اللہ چنتا رہتا ہے من الملائکت فرشتوں میں سے رسلا, پیغمبر پیغام لے جانے والے, وہ من الناس اور لوگوں میں سے بھی چنتا رہتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کو ہمارے علماء اکثر پیش کرتے ہیں اس مضمون میں کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے, تو اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے آپ؟ ان اللہ یستفی میں ایک جاری سلسلے کا ذکر ہے, یہ نہیں فرمایا کانا یستفی, اللہ تعالیٰ استفا کیا کرتا تھا. اور اگر رسولن صرف ملائکہ تک بات چھوڑ دیتے تو پھر یہ اجتباع پیدا ہی نہ ہوتا. تو خدا کا ملائکہ کے ذکر کے بعد میں نے ناس کہہ دینا واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت جن معنوں میں وہ ضروری سمجھتا ہے وہ بند نہیں کیا, نہ ضرورت کے وقت رسالت بند ہوگی, کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور بہت دیکھنے والا بھی ہے. سننے والا بعض دفعہ زمانہ پکارتا ہے ضرورت کو, یہ زمانے کی ضرورتیں پکارتی ہیں, بعض دفعہ انسان غافل ہو جائے اپنی ضرورتوں سے اور اسے خدا سے مانگنے کی کوئی ہوش نہ رہے, تو اللہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہر طلب کو, خواہ وہ خاموش طلب ہو یا اونچی ہو, ہر حالت کو جس طرح بھی وہ موجود ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور, جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس سب کو وہ جانتا ہے. بین ایدیہم وما خلفہم میں اسپیس کا مضمون بھی ہے اور ٹائم کا بھی, یعنی مکان کے لحاظ سے بھی آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے, اور وقت کے لحاظ سے بھی جو پیچھے چھوڑا ہے یا وہ آگے جس طرح بڑھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. الامور میں تمام معاملات میں ہر وہ چیز آ گئی ہے جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے, اور اس کی باغ ڈور خدا ہی کے ہاتھ میں ہے, مگر وقتی طور پر تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا سے آزاد الگ نظام ہے جو جاری ہے. لیکن ایسا وقت آئے گا کہ سارے امور خدا کی طرف لوٹ جائیں گے, اور خدا کے سوا کوئی نظام بھی دکھائی نہیں دے گا چلتا ہوا خود. بس یہ آئندہ کے لیے جو مالکیت کا خدا تعالیٰ کا کی صفت ہے مالکیت کی, میرے نزدیک اس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی, اور خیر نیک کام کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. میں چاہتا ہوں رکوع ختم ہو جائے, آج وقت ہے اتنا, ایک چند منٹ ہے نا, دس منٹ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, حق جہاد ہی, جیسا کہ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ہے کہ جہاد کرو, جیسا کہ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ہے. ہوش تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, وہی ہے جس نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی, جس سے سینے تنگ ہوں یا ایسی چیز ہو جو تم کر نہ سکتے ہو تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. ملت میں قوم بھی ہوتی ہے اور دین مسلک رستہ جس پر چلا جاتا ہے. تو ملت ابیکم ابراہیم, اس کو اب دیکھنا ہے کہ اس کی گرامر میں کیا حیثیت ہے. اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملت ابیکم ابراہیم, دو معنی بن سکتے ہیں کہ اس نے تمہیں چنا, اور وا ما جعل وا ملت ابراہیم, لیکن یہاں دو واو ہونی چاہیے تھیں, صرف ایک ہی واو ہے. دوسرا مضمون یہ بنتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم یہی تھی جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تھی, جو دین جو تمہارے لیے خدا نے بنایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ویسا ہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین بھی تھا, اور وہی دین ہے جو اب بھی اسی طرح بغیر حرج کے, اگرچہ ارتقائی صورت میں, مگر بنیادی طور پر وہی دین ہوتے ہوئے تم تک پہنچا ہے. یہ اس قسم کی جتنے بھی منسوب بیانات قرآن کریم میں ملتے ہیں اس پر تمام مفکرین اور اہل گرامر والے لوگ غور کر کے مختلف صورتیں اس کی پیش کرتے رہتے ہیں, اور اس میں تفصیل سے اس میں گرامر کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کیا محذوف ہے اس کے اندر, مگر میرے نزدیک یہ جو لفظ ہے نصب کا, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے گرامر سے کہ کسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے اور اہمیت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کثرت سے, اور قرآن کریم نے اکثر جگہ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے. اس لیے کسی پہلے فعل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ جس نے اس پر کام کیا ہو, کوئی فعل بھی نہ ہو تو ملت ہے ابھی کہیں دیکھو دیکھو کیا ملت ہے, یہ کس شان کی ملت ہے, اور یہی ہے جو ملت ابراہیم ہے. تو یہ نسب عظمت کے لیے یا کسی اہم مقام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور یا کسی خطرناک چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتی ہے, اور قرآن کریم نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عین محل پر استعمال فرمایا ہے. بس ملت ابیکم ابراہیم, بہت عظمت دی ہے خدا تعالیٰ نے, عظمت بیان فرمائی ہے ابراہیم کی ملت کی, اس میں یہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ہوا ہے. پھر فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اس سے بعض مفسرین نے ہوا کی ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف بھی پھیری ہے. وہ کہتے ہیں اس مضمون کا مطلب ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. حضرت امام رازی نے بھی اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا. یہاں ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھر رہی ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا, ابراہیم کو بھی خدا ہی نے مسلم قرار دیا تھا, اور جہاں تک میں نے تلاش کیا ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کسی نبی کے متعلق لفظ مسلم استعمال نہیں ہوا, نہیں ہوا. اور وہاں اول المسلمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, مگر حضرت ابراہیم کے متعلق
قال اسلم
تو مسلمان کے معنی. تو مراد یہ ہے تاریخ ہے لفظ اسلام کی, ابراہیم کی ملت ایسی عظیم شان تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس سے پہلے ابراہیم کو لفظ مسلم کے تابع شمار کر کے تمہاری بنیاد ڈالی تھی. من قبلوں سے مراد یہ ہے تمہارے مسلمان کہلانے کی بنیاد اس زمانے سے پڑی ہوئی ہے جب ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے پہلی بار ہر پہلو سے مسلم قرار دے دیا. ہوا سماکم, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مسلمان کا نام دیا, مسلمین کا نام دیا, من قبل و فی ھذا, اس کتاب سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. کتاب سے پہلے ابراہیم کے زمانے میں یہ نام ملتا ہے جیسا کہ میں نے شاید کا حوالہ دیا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تم پر شہید بن جائے. اب ابراہیم سے جو لوگ باقی بچے ہیں ان پر شہید قرار دیا گیا ہے. جو نو والے تھے جو مسلمان نہیں کہلائے ظاہری طور پر, یا آدم کے دوسرے بچے, ان کا ذکر نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد تمام دنیا پر دین ابراہیمی کا تسلط ہوا ہے, اور باقی سب دین یا پہلے ہی مٹ چکے تھے اور بگڑی ہوئی صورتیں تھیں, یا حضرت ابراہیم کے بعد پھر رفتہ رفتہ سوکھ گئے, جس سے شاخیں سوکھ جاتی ہیں. اور تمام مستقبل کا نظام ابراہیم کے ساتھ مسلط ہو گیا, متعلق ہو گیا, اور ابراہیمی پرندے ہی ہیں جنہوں نے تمام دنیا پھر روحانی حکومت کرنی تھی. اور وہ جو ارینی کیفۃ الموتا کا مضمون پرندوں کی صورت میں دکھایا گیا, اس میں بھی شمال جنوب مشرق مغرب پرندوں کا پھیلانا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک ایسا دور آنا تھا جب کہ ابراہیمی دین ہی سب دنیا کا دین بننا تھا, مگر براہ راست نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, آپ کے واسطے اور آپ کے رستے سے. تو فرمایا اس مضمون کو سمجھ لیں تو پھر یہ مضمون کھل جاتا ہے, تاکہ تو اے رسول, لے یکون الرسول, تاکہ تو نہیں, تاکہ الرسول محمد رسول اللہ شہیدن علیکم, تم سب پر گواہ بن جائیں, تم سب پر نگران ہو جائیں. اگر ابراہیم کی نسل کے سوا کوئی اور قابل ذکر نسل ہوتی تو پھر یہاں سب پر نگران ہونے کا مضمون آ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے تمام بنی نوع انسان جو مذہب کے تابع ہیں وہ ابراہیمی دین ملت کے اس ارتقاء کی اس ارتقائی صورت میں ابراہیمی ملت کے تابع ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچی ہے. پھر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اب دیکھیں صرف ابراہیم کی اولاد پر گواہی نہیں ہے, وہ اے مسلمانوں خدا تعالیٰ نے یہ ایسا کیا ہے تاکہ محمد رسول اللہ سب پر گواہ ہو جائیں اور تم پر گواہ ہو جائیں, سب پر نہیں تم پر, یا تم پر نگران بن جائیں, اور تم تمام بنی نوع انسان کے نگران بن جاؤ. تو اسلام کو جو آخری غلبہ ہے جس میں انسان, اسلام ہی تمام دنیا کا مذہب ہوگا اور مسلمان ہی بنی نوع انسان کے اخلاق اور روحانی ضرورتوں کے اوپر نگران بنا دیے جائیں گے, یہ وہ وعدہ ہے جو اس میں کیا گیا ہے. فاقیم الصلاۃ, بس اسے حاصل کرنا ہے تو عبادت کرو, نماز کو قائم کرو, واتو زکاتہ اور زکات ادا کرو, واتسمو باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر, وہی ہے جو تمہارا مولا ہے, بس کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. باقی انشاءاللہ کل. اب تلاوت کے ساتھ ترجمہ مکمل ہو گیا نا آج کا.